نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دعوت الافتتاح اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدی چین کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوا کرتا ہے. بہت سارے مسائل ہم گھر بیٹھے سیکھ لیتے ہیں. اگر آج کا سلسلہ بھی آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں گے سنیں گے تو انشاءاللہ کثیر آپ کو علم حاصل ہوگا. تو آئیے آپ کی کال سے ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھا دیں.
یہ میرا سوال ہے کہ قربانی, یعنی کہ قربانی کا جو نصاب ہے تو اس کے لیے جو زمین ہوتی ہے, زمین جوتنے کی زمین جس میں ہم دھان وغیرہ اگاتے ہیں, تو وہ زمین اگر کسی کے پاس ہے تو کیا وہ نصاب میں گنی جائے گی؟ تو برائے کرم سری رہنمائی فرمائے.
جی حضور, قربانی کے نصاب کے حوالے سے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کے پاس زرعی زمین ہے
جی
کاشتکاری کے لیے اور اس کا گزر بسر اسی پر ہے اور اس سے حاصل ہونے والی پیداوار اس کی حاجات اصلیہ جو ہیں, جو ضروریات زندگی ہیں, ان سے زائد نہیں ہیں
جی,
جو بھی پیداوار آتی ہے وہ ضروری حاجات میں ہی صرف ہو جاتی ہے, کوئی زائد رقم نہیں بچتی ہے, تو ایسی صورت میں ایسے شخص پر قربانی لازم نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن اگر ان کی جو گزر اوقات ہے وہ اس زرعی زمین پر نہیں ہے اور زرعی زمین یا دیگر جو مکان یا پلاٹس ہیں وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہیں اور وہ نصاب کی مقدار کو پہنچتے ہیں, تو اس صورت پر ان پر قربانی واجب ہوگی.
ٹھیک ہے, تو قربانی کے وجوب کے حوالے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ زمینیں جن کے پاس ہوتی ہیں تو وہ کون سی صورت ہے کہ جس سے قربانی واجب ہوتی ہے, وہ کون سی صورت جس سے واجب نہیں ہوتی, اس کو بیان کیا گیا. جی اگلی کال.
جی حضور, یہ سوال یہ تھا کہ مفتی صاحب سے معلومات یہ کرنی تھی, جانور کو کھسی کیا جاتا ہے اس حوالے سے معلومات لینی تھی, تو جانور میں وہ ایک قسم کا یعنی کہ عیب آ جاتا ہے, تو اس صورت میں یعنی کہ وہ قربانی کا مسئلہ پوچھنا تھا.
جی کیا فرماتے ہیں حضور؟
جو قربانی کا جانور ہے اس کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے.
ٹھیک ہے,
اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی یہی منقول ہے کہ قربانی کا جانور بے عیب اور خوب فربہ ہونا چاہیے. لیکن عیب کیا ہے اس کا جاننا ضروری ہے. ہر چیز عیب نہیں ہوتی ہے, عیب وہ ہے کہ جس کو شریعت عیب قرار دے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب خود عیب دار جانور کی قربانی کرنے سے منع فرمایا, لیکن اس کے باوجود احادیث پاک میں آیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو مینڈے سینگوں والے چت کبرے جو کہ خسی تھے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی قربانی فرمائی. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خود جو ہے وہ ایسے جانور کی قربانی فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عیب نہیں ہے. جس عیب سے منع کیا گیا ہے کہ قربانی میں عیب نہ ہو وہ یہ عیب نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
دوسرا یہ کہ عیب وہ ہوتا ہے کہ جو جانور کی قیمت کو کم کر دے.
صحیح,
تاجروں کی نظر میں عیب وہ ہوتا ہے کہ جو چیز کی قیمت کم کر دے, جبکہ خسی بکرا جو ہے اس کی قیمت اس کے خسی ہونے کی وجہ سے کم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے اس بکرے کی قربانی کرنا جو ہے وہ افضل ہے. لہذا بعض لوگ جو اپنی عقل سے سوچتے ہیں کہ یہ عیب ہے تو شرعاً یہ عیب نہیں ہے. اگرچہ کہ جسم میں ایک ظاہری اعتبار سے دیکھا جاتا ہے تو ایک نقص محسوس ہوتا ہے, لیکن یہ جس یعنی گوشت کا ایسا حصہ ہے کہ جو اعضائے مقصودہ میں سے نہیں ہے, تو اس لیے اگر یہ چلا بھی جائے تو اس سے قربانی کے جانور میں عیب پیدا نہیں ہوتا,
بلکہ گوشت کے اندر وہ لذت بڑھ جاتی ہے.
جی اسی لیے اس کی قربانی افضل قرار دی ہے کہ اس سے گوشت کی لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے.
جی یہ بھی بیان کیا گیا کہ عیب کسے کہا جاتا ہے, اور جسے ہم عیب سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ عیب نہیں ہے بلکہ وہ تو افضل ہے, اور اس سے قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس میں لذت بھی پیدا ہو جاتی ہے. جی اگلی کال لیں گے.
مفتی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور خریدا ہے اس کو بیچ کر کوئی اور جانور لے سکتے ہیں؟
جی قربانی کا جانور بیچ کر دوسرا لے سکتے ہیں.
اس میں دو صورتیں ہیں کہ اگر قربانی کا جانور قربانی کے لیے خریدا کسی شرعی فقیر نے,
ٹھیک ہے,
یعنی ایسے شخص پر کہ جس پر قربانی شرعاً لازم نہیں ہے, اور اس نے جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا, تو اب اس پر اسی جانور کی قربانی کرنا لازم ہے, تو اس کا بیچنا جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو غنی ہے, تو غنی جب جانور خریدتا ہے تو غنی کا جانور خریدتے ہی یہ جانور قربانی کے لیے متعین نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے.
اگرچہ بعض صورتوں میں بعض معاملات میں متعین ہو جاتا ہے, لیکن فقیر کی طرح کہ اسی جانور کی قربانی لازم ہو یہ ضروری نہیں ہے. لہذا اگر غنی جو ہے وہ اس جانور کو بیچ دیتا ہے تو اس میں بھی اس بات کا لحاظ رکھے گا کہ اس جو بیچ کر دوسرا جانور خرید رہا ہے تو وہ دوسرا جانور پہلے جانور کی قیمت کے برابر ہو یا قیمت میں اس سے زائد ہو, اس سے کم قیمت والا خریدنا جائز نہیں ہے. اب اگر اس نے خرید لیا کم قیمت والا تو پہلے جانور کی قیمت اور دوسرے جانور کی قیمت میں جو ڈفرینس ہے, یعنی اس نے کم قیمت میں خریدا ہے تو ظاہر ہے کہ پہلے جانور کی جو ہے وہ قیمت سے پیسے بچے ہیں, تو اس کو یہ صدقہ کر دے گا. تو یوں جو ہے وہ بیچا جا سکتا ہے, غنی بیچ سکتا ہے جبکہ وہ اسی جو پہلا جانور تھا اس کے برابر کی قیمت کا یا اس سے زائد کی قیمت کا خریدے تو کوئی حرج نہیں. اگر کم قیمت کا خریدے گا تو جو ڈفرینس ہے دونوں قیمتوں میں اس کا صدقہ کر دے گا.
ٹھیک ہے. تو جانور کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شریف فقیر لیتا ہے کوئی جانور تو اس کا حکم کیا ہوگا, اور غنی لیتا ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا. آئیے آپ کے ایسے میں شامل کرتے ہیں. ہم نے قربانی کے لیے ایک بکری لی ہے جو دودھ دیتی ہے, تو اب اس کے دودھ کے استعمال کے حوالے سے کیا ہوگا؟ شاطر میں
قربانی کے جانور سے جو ہے وہ کسی قسم کا نفع لینا, یعنی دودھ کا یا اون کا اس طرح کا جو ہے وہ نفع نہیں لیا جا سکتا. اب اگر بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ دودھ نہ دھونے کی صورت میں نقصان ہوتا ہے, تھنوں کو نقصان پہنچتا ہے, تو اگر ایسی صورت حال پیدا ہو جائے تو اس کے لیے بیان یہ کیا گیا ہے کہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے جو ہے وہ تھنوں کے اوپر مارے جائیں, تو اس سے جو ہے وہ جو نقصان ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. ورنہ جب تھن جو ہے وہ دودھ سے بھر جاتے ہیں اور پھر دودھ کو نہ نکالا جائے تو نقصان والی صورت ہوتی ہے. اور اگر کسی نے دودھ نکال لیا تو اس صورت میں وہ اس دودھ کو بھی صدقہ کرے. اسی طرح اگر کسی نے قربانی کے جانور کی اون کاٹ لی تو اس صورت میں اس کا بھی صدقہ کرے. کسی نے قربانی کے جانور کو جیسے اونٹ لیا اور اونٹ کو کرایہ پر لے لیا تو اس کا جو حاصل ہونے والا کرایہ ہے اس کو بھی صدقہ کرے. یعنی ذاتی طور پر اس سے نفع نہیں اٹھایا سکتا اور نہ ہی کسی دوسرے کو نفع کے لیے دیا جا سکتا ہے, چونکہ وہ جانور قربانی کا ہے. تو اس لیے اب اس کی ساری منفعت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تصدق کی جائے گی. اس لیے اگر اس سے کوئی اس طرح کا نفع حاصل کر لیا یا بعض صورتوں میں کرنا ضروری ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کو صدقہ کرے گا.
ٹھیک ہے جی, مزید کورس لیں گے.
میرا دارالفتہ میں سوال ہے, اگر جانور قابو میں نہیں آ رہا اسے ٹانگ میں گولی مار کر ذبح کرنا کیسا؟
کیا فرمانا؟
جی, جانور قابو میں نہیں آ رہا تو کوشش یہ کی جائے کہ جو مہر افراد ہوں ان کے ذریعے اس کو قابو میں لایا جائے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب شہروں میں جانور آتا ہے تو جانور کو نہ پکڑا ہوا ہوتا ہے, نہ جو ہے وہ جانور کی کبھی رسی پکڑی ہوتی ہے, تو جانور جو ہے وہ بندوں سے ڈر رہا ہوتا ہے اور بندے جانور سے ڈر رہے ہوتے ہیں. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی جانور لے کر جا رہا ہوتا ہے تو آگے پیچھے بچے جو ہے وہ شور کر رہے ہوتے
تماشا ہوتا ہے.
اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ گاؤں دیہاتوں سے جانور آتے ہیں, یہاں شہروں میں آتے ہیں, جب ان کو روڈوں پر لاتے ہیں تو گاڑیوں کے ہارن سے تو وہ بھدک جاتا ہے, تو جب وہ بھدکتا ہے تو پھر اس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں, تو وہ لوگوں کے ڈر سے اور زیادہ بھاگتا ہے. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ بجائے بھاگنے کے, بجائے شور شرابہ کرنے کے, ہا ہو کرنے کے, جو ہے وہ اگر بالکل آرام اور سکون سے جو ہے وہ اس کا تعاقب کیا جائے اور مہرین افراد کی جو ہے وہ معاونت لی جائے تو اس کو پکڑنے میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. اور بالفرض اگر اتنا بفر جائے کہ وہ کسی کو بھی نہیں پکڑنے دیتا ہے تو پھر ایسا اقدام کیا جا سکتا ہے کہ جس سے جانور کو کم سے کم تکلیف ہو. اب اگر جو اقدام انہوں نے بیان کیا یہ واقعی تکلیف دہ ہے تو یہ انتہائی یعنی کہ آخری معاملہ ہے کہ جب کوئی ایسی صورت نہ بنے تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ کسی طرح زخمی کر کے اس طرح بھی گرا کر جو ہے وہ اس کے اوپر قابو پا کر اس کی قربانی کی جا سکتی ہے, لیکن اس طرح کے اقدام سے گریز کیا جائے کہ یہ جانور کے لیے انتہائی تکلیف کا سبب ہے. کہ جس طرح انسان کو کوئی ٹانگ میں گولی مار دے, بازو میں گولی مار دے, تو جس طرح اس کو تکلیف ہوتی ہے تو جانور بھی زی روح ہے, جاندار ہے, اس کو بھی ان تمام معاملات سے تکلیف ہوتی ہے. انسان تو پھر بھی اپنی تکلیف کا اظہار کر سکتا ہے لیکن جانور اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کر سکتا, تو اس لیے جانور کے معاملے میں اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے.
بالکل صحیح فرمایا مفتی صاحب نے. ہمارے علاقوں میں جب یہ گاؤں گوٹ سے اور اس طرح کے علاقوں سے جانور آتے ہیں تو علاقے کے اندر جیسے ہی وہ سوزوکی سے اترتا ہے جو پھر تماشا ہوتا ہے, بچے بڑے ہا ہو ہا, ایک عجیب مطلب عالم ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں جو قربانی کا جانور ہے اس سے آپ کیا فرمائیں گے, اس حوالے سے اس کا کچھ ادب ہے, احترام ہے, کیا اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟
جی, ظاہر ہے کہ اس کا یوں اکرام کیا جائے گا کہ اس کی خدمت کی جائے گی, اس کو تکلیف سے بچایا جائے گا. یعنی ایک تو اس پہلو کے اعتبار سے جو بیان کیا گیا کہ یہ زیرو ہے, جانور ہے, یہ بول نہیں سکتا, اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کر سکتا, اس پہلو کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جانور پر ظلم کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. یہاں تک کہ احادیث پاک میں یہ آیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہ جو بکری کو ذبح کرنے جا رہا تھا تو گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اس فعل سے منع فرمایا. تو یہاں تک شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو بھی ذبح نہ کیا جائے کہ اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے. چھری کو تیز کیا جائے کہ کند چھری یہ جانور کے لیے تکلیف کا باعث ہے. جب ہماری شریعت مطہرہ جانوروں کے معاملے میں اتنی نرمی کا حکم دیتی ہے کہ ہم ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں کہ یہ اس کے لیے اذیت کا باعث ہے, تو اب جانوروں کو اس طرح بھگانا دوڑانا تو یہ جو ہے وہ جانوروں کو تکلیف دینے والا پہلو ہے. دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ یہ جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے والا ہے, تو جب یہ جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے والا ہے, احادیث پاک میں یہ بھی آیا کہ یہ اپنے کھروں اور سینگوں کے ساتھ آئے گا, اور جو ہے وہ جب کھروں اور سینگوں کے ساتھ آئے گا یہ پل صراط کی جو ہے وہ
سواریوں
سے منقول ہے, سواری بنے گا, تو اس اعتبار سے اس جانور کا اکرام تو ہے کہ یہ وہ جانور ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے پیش کرنا ہے اور اس کا ذبح ہونا یہ ہمارے لیے ثواب کا باعث بنے گا, تو اس اعتبار سے اس کا اکرام بھی ضروری ہے بجائے اس کو تکلیف دینے کے. اس کی خدمت کی جائے, اس کو اچھے طریقے سے کھلایا پلایا جائے, اور یہ تصور کرنا چاہیے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کر رہے ہیں, جو اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا. تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہو تو اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا جیسا کہ عام طور پر نادان لوگ کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے اس کا اکرام ضروری ہے.
ٹھیک, بہت پیارا ہمیں جواب ملا. ایسے میں یہ ہے کہ قربانی جو ہم کرتے ہیں جانور کی, اس کی عمر کے حوالے سے ارشاد فرمائیں, کتنی عمر ہونی چاہیے, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں.
جو بکرا ہے یا بکری ہے اس میں جو ہے وہ ایک سال پورا ہونا ضروری ہے.
ٹھیک,
دمبا اور بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اگر جو ہے وہ 1 سال کے جو ہے وہ دمبوں اور بھیڑوں میں کھڑا کر دیا جائے تو وہ بھی انہی جیسا لگے دکھنے میں, وہ بھی سال کا نظر آئے تو اس کی بھی قربانی جو ہے وہ جائز ہے. اسی طرح جو گائے ہیں, بھینس ہیں اور جو ان کی انواع سے تعلق رکھتی ہیں, ان کی عمر کا 2 سال ہونا ضروری ہے. اور جو اونٹ ہیں ان کی عمر کا 5 سال ہونا ضروری ہے. تو عمروں کا بھی لحاظ کرنا ضروری ہے. صرف شریعت مطہرہ نے دمبے اور بھیڑ کے بچے میں رخصت دی ہے کہ اگر وہ 6 ماہ والا بھی سال کا لگتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. اور یہ رخصت صرف بھیڑ اور دمبے کے بچے کے ساتھ ہی خاص ہے. بکری یا بکرے میں یا گائے میں یا بھینس میں یا اونٹ میں ایسی کوئی رخصت نہیں ہے.
ٹھیک ہے, دوسرا ایس ایم ایس یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے, اب یہ ہو سکتا ہے اجتماعی قربانی سے متعلق ہو یا جو صورت آپ کے علم میں ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا, اس میں چربی کو ملا کر گوشت بناتے ہیں, اس بارے میں کیا حکم ہے؟
چربی کو ملا کر گوشت بنانے میں کوئی ناجائز پہلو نہیں ہے, بلکہ اگر گوشت کے اندر چربی ملا دی, پائے ملا دیے, کلیجے ملا دی, مختلف جو ہے وہ چیزیں ملا دی ہیں اور حصے بظاہر برابر کر دیے, تو اس صورت میں یوں بھی تقسیم کی جا سکتی ہے. تو اگر گوشت تقسیم کریں گے, یعنی اس میں جس کو گوشت کہا جاتا ہے, چربی کو گوشت نہیں کہا جاتا, جو پائے ہیں اس کو گوشت نہیں کہا جاتا, کلیجی کو گوشت نہیں کہا جاتا, مغز, سری, پائے, ان کو گوشت نہیں کہا جاتا. تو اگر صرف خالص گوشت ہوگا تو اس کا برابر برابر ہونا ضروری ہے اور تول کر ہونا ضروری ہے. لیکن اگر گوشت کے اندر یہ مختلف چیزیں ملا دیں گے تو اس صورت میں اگر کمی بیشی بھی ہوئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے, اگلا ایس ایم ایس یہ ہے کہ ہم نے قربانی کے لیے جانور پالا تھا لیکن وہ مر گیا اور اب اتنا مال بھی نہیں ہے کہ ہم ایک نیا جانور لے سکیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے قربانی کرنا لازمی ہے, کیا فرماتے ہیں؟
قربانی کا جانور پالا تھا, اولاً تو یہ کہ پالنے سے قربانی لازم نہیں ہو جاتی ہے, اور دوسرا یہ کہ قربانی لازم ہونے کے لیے شریعت نے ایک معیار رکھا ہے اور وہ معیار ہے صاحب نصاب ہونا.
ٹھیک ہے,
کہ جو شخص صاحب نصاب ہے عید کے دنوں میں تو اس پر قربانی لازم ہوگی.
ٹھیک ہے,
جو شخص صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر قربانی لازم نہیں ہوگی.
صحیح,
اگر کوئی شخص جو ہے وہ عید سے پہلے صاحب نصاب تھا اور اس نے جانور بھی خرید لیا, لیکن جانور عید کے دنوں سے پہلے مر گیا, اب جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب نہیں رہا, تو جب عید کے ایام آئیں گے تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے, اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی فقیر ہے, اس نے جانور خرید لیا تو وہ جانور قربانی کے لیے متعین ہو گیا, لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ جانور ان کا پہلے مر جاتا ہے تو اب خریدنے سے ان کے اوپر یہ لازم نہیں ہوگا کہ وہ لازمی طور پر دوسرا خریدیں, تو وہ تو پہلے بھی فقیر تھے, یعنی ان کے اوپر قربانی لازم نہیں تھی, اور انہوں نے اگر خرید لیا تھا ہمت کر کے تو اب اس جانور کو قربان کرنا تھا, اور جس کو قربان کرنا تھا وہ پہلے ہی جو ہے اس کا انتقال ہو گیا, اور عید کے دنوں میں وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے. تو جب صاحب نصاب ہی نہیں ہے تو شریعت نے اس کے اوپر قربانی لازم نہیں کی ہے. تو اس طرح دوسری قربانی کرنے کے سلسلے میں یا دوسرا جانور لازمی طور پر لینے کے سلسلے میں جو ہے وہ اس طرح کی کنفیوژن جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے پھیلائی جاتی ہے, تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے مسائل جو حساس قسم کے مسائل ہوں, قربانی سے تعلق رکھتے ہوں, واجب, فرض, اور اس طرح کے جو شرعی مسائل ہوں تو اس میں اپنی رائے کا اظہار نہ کیا کریں. کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے اس پر اللہ اور ملائکہ کی لعنت ہے. تو اس لیے اس طرح مسائل بتانے سے اور پھر غلط مسائل بتا کر لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرنے سے بچنا چاہیے.
صحیح. اچھا, جیسے ہماری جب شروع میں گفتگو ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شرعی فقیر جو جانور لیتا ہے اس کے لیے اسی جانور کی قربانی ضروری ہے. پھر ابھی کلام ہوا کہ اگر وہ جانور اس کا مر جاتا ہے تو اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ نیا جانور خریدے. لیکن غنی کے ساتھ اگر یہ ہو گیا کیا فرمائیں؟
غنی کے لیے بھی یہی مسئلہ عرض کیا نا کہ اگر غنی نے پہلے خرید لیا
صحیح
اور اب جانور مر گیا
صحیح
اور اب یہ غنی نہیں رہا,
ٹھیک ہے,
صاحب استطاعت نہیں رہا
صحیح,
یعنی جتنے رقم جیسے جانور لے لیا یا حصہ لے لیا
صحیح,
تو اب جو ہے وہ جانور مر گیا, اب نہ وہ حصہ لے سکتا ہے نہ جانور خرید سکتا.
اور غنی رہا اگر باقی,
ہاں اگر وہ غنی ہے تو اس صورت میں تو وہ حصہ لے
یعنی قربانی کرے گا,
قربانی کرے گا, اس کے اوپر تو واجب ہے. یعنی یہی بات بیان کیا, معیار ہے صاحب نصاب
ہونا.
اگر غنی بھی خرید لیتا ہے اور جانور مر جاتا ہے, اب صاحب نصاب نہیں رہا, قربانی واجب نہیں ہے, لیکن جانور مرنے کے باوجود بھی اگر یہ صاحب نصاب رہتا ہے تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اب چاہے وہ الگ سے جانور خریدے چاہے حصہ ڈالے.
مثال آج کل بعض لوگ بڑے خوبصورت جانور لے کر آتے ہیں, 5-5 لاکھ روپے کا جانور لاتے ہیں مثال ہے. اب اس کا 5 لاکھ کا جانور مر گیا تو کیا اب اس پر یہی ہوگا کہ دوبارہ 5 لاکھ کا لائیے, ایک بکرا لا کر اپنا واجب ادا کر دے؟
دیکھیں, اب اس کے اوپر 5 لاکھ کا لانا لازم نہیں ہے.
صحیح.
اس کے اوپر لازم ہے کہ جو قربانی کا واجب ہے
وہ ادا کرے. صحیح.
وہ اگر جو ہے وہ ایک بکرا لیتا ہے, آج کل بکرا تو پھر بھی بہت مہنگا ملتا ہے.
صحیح.
25,000 سے کم بکرا جو ہے وہ قربانی کے لائق بہت کم ہی ملتا ہے.
صحیح.
لیکن جو گائے کا حصہ ہے وہ تو تقریباً جو ہے وہ 10,000 میں 9,000 میں 10,000 میں 10,500 میں مل جاتا ہے. تو اب اس کے اوپر یہ بھی لازم نہیں ہے کہ وہ بکرا خریدے یا گائے خریدے, بس اس کے اوپر لازم ہے قربانی کا واجب ادا کرنا. وہ حصہ ڈالنے سے بھی ادا ہو جائے گا. ہاں, اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, استطاعت دی ہے, وہ دوبارہ 5 کی بجائے 10 کا بھی لا سکتا ہے تو لانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جتنا خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اور دے گا
ماشاءاللہ. یہ اس لیے قصدن سوال کیا گیا کہ ظاہر غنی کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے, تو تفصیلاً اس کو ڈسکس کیا گیا. جی, ہم مزید کورس لیں گے.
بکرا 1.5 سال کا ہے لیکن اس کے 2 دانت نہیں نظر آتے ہیں, پتہ نہیں آئے یا آئے اور گر گئے, کیا ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟
جی, دانتوں کا بھی بڑا مسئلہ ہے.
دیکھیے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ اپنے گھر میں پالا ہے.
صحیح.
یا ایک بالکل معتمد آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی عمر پوری ہو چکی.
جی.
اب اگر اس کی وہ جو علامت ہے 2 دانت والی, وہ ظاہر نہیں بھی ہے لیکن گھر میں پلا ہوا ہے, پتہ ہے کہ سال پورا ہو چکا ہے, تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی. اسی طرح جو بیچ رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ پوری ہے, اگرچہ کہ اس نے دانت نہیں گرائے ہیں. اگرچہ کہ ایسے لوگوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا, لیکن جو ایک معتمد ثقہ آدمی ہے جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور ظن غالب یہی ہے کہ یہ سچ ہی بول رہا ہے, تو اس طور پر اگر کسی نے جانور لے لیا, قربانی کر لی, اس کی قربانی ہو جائے گی.
صحیح.
اب اگر اس نے جھوٹ بولا تو اس جھوٹ کا وبال جو ہے وہ اس کے اوپر ہے. لیکن ہر, دیکھیں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جس کے اوپر ظن غالب ہے, یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہاں اعتماد ہے. لیکن عام طور پر جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ منڈیوں میں چلتا ہے, تو بیوپاری حضرات جو ہے وہ قسمیں کھاتے ہیں.
صحیح.
کہ یہ ہو گیا, یوں ہو گیا, اور بالکل وہ فاسق و فاجر ہوتے ہیں.
صحیح.
اگرچہ کہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ معاملات سے تعلق رکھتا ہے, تو اس میں فاسق کی خبر معتبر ہے.
صحیح.
یا نہیں ہے, تو لیکن جو عام طور پر ایک روٹین دیکھی جاتی ہے اس میں یہی ہے کہ غالب گمان نہیں ہوتا, ظن غالب نہیں ہوتا ہے کہ یہ سچ بول رہا.
صحیح.
ہے کہ جب وہ نقلی دانت لگا کر بھیج دیتے ہیں.
صحیح.
اور معاذ اللہ جو ہے وہ لنگڑے جانور جو عیب دار ہوتے ہیں تو ان کو بھی انجیکشن وغیرہ لگا کر جو ہے وہ صحیح کر کے کھڑا کر دیتے ہیں.
صحیح.
تو ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ گمان ٹکتا نہیں ہے, یعنی ظن غالب نہیں ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کا اعتبار
نہ
کیا جائے، کیونکہ قربانی کا معاملہ ہے اور واجب کی ادائیگی کا معاملہ ہے، اور واجب کی ادائیگی کا معاملہ شک و شبہ سے بالا تر ہو تو یہی زیادہ اچھا ہے۔ ہاں اپنے گھر میں پالا ہے، اپنے بھائی کے گھر میں پالا ہے، اور کوئی معتمد سکا آدمی ہے جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، تو اب جو ہے وہ اگر دانت نہیں بھی گرے ہیں لیکن عمر پوری ہو چکی ہے تو قربانی کی جا سکتی ہے۔
ٹھیک، مدنی چینل کے ناظرین طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں حاضر ہوتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مفتی صاحب کی برگاہ میں سوال عرض ہے، بعض مساجد کی انتظامیہ اجتماعی طور پر قربانی کرتی ہیں، اس میں مسجد کے چندے کی رقم سے جانور خریدنا کیسا؟
عام طور پر تو ایسا جو ہے وہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی ایسا انتہائی جری آدمی ہوگا کہ جو مسجد کے چندے جو ہے وہ اجتماعی قربانیوں میں استعمال کر لے۔ مسجد کا چندہ اجتماعی قربانی کے جانور خریدنے میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مسجد کا چندہ دینے والوں نے مسجد میں استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ اب اگر وہ یوں کرتا ہے کہ جانور خرید لیتا ہے اور بعد میں حصے داروں کو بیچ دیتا ہے تو اس کا مسجد کی چندے کی رقم کا استعمال جائز نہیں ہے، اور اس صورت میں یہ غاصب قرار پائے گا اور اس کے اوپر اس کا تاوان بھی لازم ہوگا۔ تو لہٰذا مسجد کا چندہ ہو یا کسی بھی دینی امور کے لیے چندہ رکھا ہو تو اس کو اجتماعی قربانی میں اسی طرح جیسے کسی نے کسی کو دیے کہ بھائی اس کی غریبوں کی مدد کر دو یا فلاں تک پہنچا دو، اب وہ اگر اس رقم کو استعمال کر لیتا ہے تو یہ اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کو وکیل بنایا تھا یا وہ متولی ہونے کی حیثیت سے اس کی ایک ذمہ داری تھی، امانت اس کے پاس تھی مسجد کی رقم، تو وہ مسجد میں استعمال کرے گا۔ اگر اس میں استعمال کرے گا تو اس کا یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کرنے کی صورت میں گناہگار ہوگا، اور جتنی رقم مسجد کی ضائع کی ہے اگر یہ متولی ہے یعنی مسجد کی طرف سے قبضہ کر چکا تھا، مسجد کی چندے کی رقم پر متولی نے قبضہ کر لیا تو اس صورت میں یہ مسجد کی ملکیت ہو جائے گی، تب تو یہ مسجد کو تاوان دے گا۔ اور اگر اس نے جو ہے وہ متولی نہیں تھا اور لوگوں نے چندہ دیا اور اس نے جا کر خرچ کر دیا تو اس صورت میں اس کا تاوان ان چندہ دینے والوں کو ادا کرنا ہوگا کہ جن کا چندہ اس نے غلط جگہ پر خرچ کر دیا۔
خیر ایسا نہ ہونے کے برابر، لیکن پھر بھی ایک سوال بنتا تھا اس لیے اس کو کر لیا گیا۔ یہ اگلی کال لیں گے ہم سلسلے میں۔
ایک شخص نے اپنے بھائی کی طرف سے قربانی دی، میرا سوال یہ ہے کہ اس کا گوشت کھال وغیرہ کا مالک کون ہے؟
بھائی کی طرف سے قربانی کی،
بھائی کی طرف سے قربانی کی ہے، پہلی بات تو یہ کہ اگر بھائی بالغ ہے تو اس کی اجازت کے بغیر تو اس کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی، اگر وہ اجازت دے گا تو ہی جو ہے وہ اس کی طرف سے قربانی ہوگی، اور جب وہ اجازت دے گا تو گویا اس نے اس کو وکیل بنایا ہے قربانی کرنے کا، تو اس کے جو سارے معاملات ہوں گے گوشت کے کھال کے تو یہ اس کی طرف سے وکیل ہے، جو اس کی طرف سے حکم ہو تو اس کے اوپر عمل کرنے کا یہ پابند ہے۔
صحیح جی، اگلی کال۔
جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا بھائی ہے، میں بھی ہوں، اور ہم نے قربانی کرنی ہے، کیا ہم ایک بکرا خریدنے کے لیے آدھا آدھا پیسہ ڈال سکتے ہیں؟ یہ بکرا ممکن 40,000 کا بکرا ہے، 20,000 مہینہ کو 20,000 وہ ڈالے، ایسا ممکن ہے؟
یہ بڑا مشہور ہے معاملہ، ظاہر رسالوں میں کتابوں میں لکھا گیا ہے، ایک بکرا پورے گھر سے۔
جی اگر دونوں بھائیوں کے اوپر قربانی واجب ہے تو پھر دونوں کے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہے، اور جو بکرا ہے وہ ایک شخص کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی بکرا اگر گائے کی قیمت سے بھی زیادہ قیمت کا ہو، جیسے گائے فرض کیا کہ 60,000 کی ملتی ہے، 70,000 کی ملتی ہے، اور کسی نے 1,00,000 کا بکرا یا 2,00,000 کا بکرا خرید لیا، تب بھی وہ ایک شخص کی طرف سے اس کی قربانی ہوگی، کتنا ہی فربا کیوں نہ ہو، گائے سے بھی اگرچہ اس کا گوشت زیادہ ہو تب بھی ایک ہی شخص سے ایک بکرا ہوگا، اور اگر دونوں کے اوپر لازم ہے تو وہ ایک کی طرف سے ہوگی، دونوں کی طرف سے نہیں ہوگی، اگر دونوں نے مل کر ڈال کر ایک بکری قربانی کی ہے تو قربانی ہوگی ہی نہیں، کسی کی بھی نہیں ہوگی، تو اس لیے جو ہے وہ اگر بکرا کرنا ہے تو کوئی کسی ایک کی طرف سے کیا جائے اور جو دوسرا ہے وہ یا تو اپنا بکرا خرید لے یا پھر اپنا الگ سے حصہ ڈالے. اگر دونوں مل کر ایک بکرے کی قربانی کریں گے تو دونوں کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی.
اچھا, یہ گفتگو چل رہی تھی تاوان کے حوالے سے جو مساجد کا, تو یہ ایسے میں آیا ہے کہ تاوان کتنا ہوگا؟
تاوان اتنا ہی ہوگا یعنی جتنی رقم اس نے خرچ کی ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی گویا کہ وہ غاصب ہوا.
صحیح,
اس نے جانور خریدے اجتماعی قربانی کے لیے, تو اولاً جو جانور اس نے خریدے ہیں اجتماعی قربانی کے لیے تو یہ جانور تو اسی کے قرار پائیں گے.
صحیح,
لیکن اس نے جو رقم استعمال کی ہے وہ مسجد کے چندے سے کی ہے, تو جتنی مسجد کے چندے سے رقم استعمال ہوئی ہے اتنی رقم کا تاوان جو ہے وہ دے گا. اب اس میں وہی دو صورتیں ہوں گی, اگر متولی تھا اور قبضہ ہو چکا تھا تو مسجد کی ملک ہو چکی تھی تو اب مسجد میں اس کا تاوان ڈالے گا. اگر متولی نہیں تھا, کسی نے دیا تھا مسجد کے لیے اور اس نے پہلے سے خرچ کر دیا مسجد میں دینے سے پہلے, تو اس صورت میں اسی شخص کو تاوان دینا ہوگا, اور تاوان اتنا ہی ہوگا کہ جتنی رقم ضائع کی ہے.
ٹھیک جی, اگلی کال لیں گے سلسلے میں.
میرا نام محمد شفیق ہے, میں چک چمرا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ قربانی جو ہے کون سے گھر کا سربراہ جو وہ پہلے دے. میری والدہ ہے, بڑی بالکل عمر ہے, میں بیٹا ہوں, تو میں سوال یہ کرتا ہوں کہ قربانی والدہ کے نام کی ہونی چاہیے یا کہ میرے نام کی ہونی چاہیے؟
یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ والدین اگر موجود ہیں تو وہی قربانی کریں یا انہی کی طرف سے ہو جوان اولاد.
جی, قربانی شریعت نے اس شخص کے اوپر لازم کی ہے کہ جو صاحب نصاب ہو.
ٹھیک ہے,
شریعت نے کہیں ایسا کوئی حکم نہیں ارشاد فرمایا کہ قربانی گھر کے سربراہ کی طرف سے ہونی چاہیے. شریعت نے قربانی کے واجب ہونے کا معیار ہی نصاب کو رکھا ہے.
ٹھیک ہے,
جو شخص بھی مسلمان جو ہے وہ عاقل بالغ صاحب نصاب ہوگا تو اس کے اوپر قربانی لازم ہوگی. اب اگر کسی گھر میں فرض کیا ہے چار افراد ہیں اور جو گھر کا سربراہ ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے, تو اب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور جو بقیہ تین افراد ہیں وہ صاحب نصاب ہیں, تو اب گھر کے سربراہ پر شرعاً قربانی کرنا لازم نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے, اور نہیں کرے گا تو گناہگار بھی نہیں ہوگا. لیکن جو دیگر تین افراد ہیں جو صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. اب اگر وہ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے, یا ان میں سے کوئی یہ بولے کہ میں اپنے ابو جان کی طرف سے کر دیتا ہوں جو سربراہ ہیں اور میں نہیں کرتا ہوں, تو یہ گناہگار ہوں گے کہ ان کے اوپر تو واجب تھی اور جو سربراہ تھے ان کے اوپر واجب نہیں تھی, تو انہوں نے اپنا واجب ترک کر کے ان کی نفلی قربانی کر دی ہے. تو ایسی کوئی جو ہے وہ بات نہیں ہے کہ سربراہ کی طرف سے پہلے ہو اور بعد میں بچوں کی طرف سے ہو, نہیں, یہ دیکھا جائے گا کہ صاحب نصاب کون ہے, اور جو جو صاحب نصاب ہے سارے ہیں تو سب کی طرف سے, بعض ہیں تو جو جو صاحب نصاب ہیں ان کی طرف سے قربانی کا واجب ادا کرنا ضروری ہے.
ٹھیک جی, اگلی کون؟
خالد حسین پلو عاقل ضلعہ سکھتی صاحب سے میری عرض ہے کہ میں نے ایک جانور پالا ہوا ہے جو میں نے نیت کی تھی کہ بچوں کا عقیقہ کروں گا, لیکن میں ابھی میرا خیال ہے کہ میں اس میں کچھ ایسے الزئی کے کروں اور کچھ عقیقے کے, کیا یہ کرنا کیسا ہوگا؟ دوسرا یہ کہ جو میرے بچے چھوٹے فوت ہو گئے ہیں ان کا عقیقہ کرنا کیسا ہے؟
جی, کیا فرماتے ہیں؟
جی, قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ شامل کیا جا سکتا ہے, یعنی کچھ حصے قربانی کے ہوں کچھ عقیقے کے ہوں تو ایسا کیا جا سکتا ہے. اور عقیقہ جو ہے وہ زندہ اولاد کی طرف زندوں کی طرف سے ہوتا ہے, مردوں کی طرف سے نہیں ہوتا. جن کا انتقال ہو گیا ان کی طرف سے عقیقہ نہیں ہوگا.
سر, قربانی میں جیسے انہوں نے اول نیت یہ کی تھی مثال کہ میں نے قربانی ہی کرنی ہے, لیکن اب قربانی کا ایام قریب آئے تو اس نیت میں تبدیلی کر سکتے ہیں؟
اول انہوں نے یہ نیت کی جو انہوں نے فرمائی کہ عقیقہ کروں گا.
صحیح,
اور اب جو ہے وہ قربانی کا ایام بھی آ گئے ہیں تو اب یہ جو ہے وہ قربانی بھی اس میں کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک جی, اگلی کو.
میرا نام محمد ویاس تاری سرگودا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کے لیے ایک بکری خریدی ہے جو کہ دودھ بھی دے رہی ہے, تو قربانی سے پہلے تک اس کا دودھ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟
جی, اس کا جواب اگرچہ ہو گیا.
جی, اس کا جواب پہلے ہو چکا ہے کہ قربانی کے جانور سے حاصل ہونے والے جتنے بھی منافع ہیں تو وہ اپنی ذات کے اوپر استعمال نہیں کیے جائیں گے بلکہ ان کو صدقہ کیا جائے گا. لہذا اگر دودھ والی بکری ہے تو اس کا جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ صدقہ کیا جائے گا, خود استعمال نہیں کیا جائے گا.
ایسے میں یہ کہ ہم نے ایک بکرا لیا, اس کے پاؤں یعنی فوٹ پر کچھ چوٹ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے, قربانی کا حکم کیا ہوگا؟
اگر ایسا یعنی چوٹ لگی ہے کہ وہ چلنے پھرنے سے جو ہے وہ عاجز ہے تو ایسی صورت میں تو قربانی نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے.
اور اگر چوٹ صحیح ہو جاتی ہے
اس قربانی کے ایام سے پہلے پہلے
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایسا بھی یعنی وہ نہیں ہے کہ قربان گاہ تک نہ جا سکے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے.
صحیح. جی اگلی کون؟
عمران علی کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ طواف ودا, طواف زیارہ اس کا طریقہ بتا دیجئے, اور طواف ودا کے کتنے پھیرے ہوتے ہیں, کیا اس کے بھی ساتھ ہی پھیرے ہوتے ہیں, یا کوئی بھی نفلی طواف کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی پھیرے کرنا ضروری ہے, یا ایک پھیرے سے بھی طواف ہو جائے گا اس کا بھی ثواب ملے گا؟
دو طواف پوچھ رہے ہیں, ودا اور زیارہ.
جی طواف چاہے نفلی ہو چاہے فرض ہو تو سب طوافوں کے ساتھ ہی چکر ہوتے ہیں, یعنی سات چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے, ایک چکر کا کوئی طواف نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے.
طواف و زیارہ میں بھی سات چکر ہوں گے, طواف ودا میں بھی سات چکر ہوں گے, اور جو نفلی طواف کریں گے تو اس میں بھی سات چکر ہی ہوں گے. اور طریقہ کار اس کا یہ ہوگا کہ جیسے طواف کی ابتدا جو ہے وہ حجر اسود کی بالکل مقابل آ کر اس کا استعلام کریں گے اس کی طرف منہ کر کے, اور پھر جو ہے پہلے طواف کی نیت کریں گے, پھر استعلام کرتے ہوئے پھر جو ہے وہ طواف کرنا شروع کریں گے, پھر جب آئیں گے پھر دوسرا استعلام کریں گے, پھر تیسرا, یوں سات چکر جو ہے وہ پورے کریں گے اور پھر آخری چکر کے بعد بھی استعلام کریں گے. طواف ودا میں بھی یہی ہے, طواف و زیارہ میں بھی یہی ہے, اور اگر نفلی طواف کریں گے تو اس میں بھی یہی.
اچھا اگر کوئی بالفرض طواف کی نیت نہ کرے, یعنی پورے جو سات چکر کو ایک طواف ہم کہتے ہیں اس کی نیت نہ کرے وہ, اور ایسے ہی ایک چکر وہ لگا لے جیسے زیارت کرتا ہوا,
ہاں اس کو طواف نہیں بولیں گے.
اچھا.
یعنی وہ طواف نہیں ہے, یعنی یوں تو کوئی کعبہ شریف کے گرد گھومتا رہے وہ گھومنے ہی قرار پائے گا,
صحیح,
طواف نہیں قرار پائے.
صحیح. طواف کا وہ جو اہتمام ہے وہ
جی طواف کے
سے اور نیت کر کے باقاعدہ
طواف کے ساتھ ہی چکر ہوں گے.
صحیح.
وہ پھر کوئی ویسے بھی سارا دن یوں گھومتا رہے تو وہ طواف نہیں قرار پائے گا.
ٹھیک. جی اگلی کون؟
میرا سوال ہے کہ بیل کا کون چیرا ہوا ہے تقریباً ایک انچ, ہمارے اسلام بھائی نے ڈاکٹر بلوا کے وہاں ٹانگ پہ لگوا دیے ہیں, کیا قربانی ہوگی نہیں ہوگی؟
اگر کان جو ہے وہ تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے,
ایک انچ کٹا ہوا ہے,
ہاں اب وہ ایک انچ جو ہے وہ اس کے کل کان کا کتنا بنتا ہے؟
صحیح.
اگر تہائی سے زیادہ بنتا ہے تو عیب ہے, اور اگر تہائی سے کم ہے تو پھر عیب نہیں ہے, اس کی قربانی تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے ایسے جانور کی قربانی کرنا, ناپسندیدہ ہے.
ٹھیک ہے. جی اگلی کال.
میرا یہ سوال ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس ایک تولہ سونا ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟
جی حضور, ایک تولہ سونے پر قربانی.
اگر کسی شخص کے پاس صرف ایک تولہ سونا ہے, نہ چاندی ہے نہ نقدی ہے نہ ہی زائد ضرورت حاجت سے جو ہے وہ زیادہ زائد ضرورت سامان ہے, حاجت اصلیہ سے زائد کوئی سامان نہیں ہے, صرف ایک تولہ سونا ہے تو قربانی لازم نہیں ہوگی, بلکہ چھ سات تولے بھی ہے تو لازم نہیں ہوگی جب تک کہ ساڑھے سات تولے نہ ہو.
صحیح.
تو ساڑھے سات تولے ہوگا تو قربانی لازم ہوگی, لیکن اگر ان کے پاس ایک تولہ ہے اور ایک تولہ سونے کے ساتھ کچھ چاندی ہے یا کچھ نقدی ہے یا زائد ضرورت سامان ہے جو حاجت اصلیہ سے فارغ زائد ضرورت سامان ہے, تو اب دونوں کو ملا کر اگر دونوں کی مالیت جو ہے وہ ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو اس صورت میں قربانی واجب ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. اچھا حضور یہ ارشاد فرمایا, ایسے میں صاحب پچھلے سال کی واجب قربانی ادا نہیں کی تو اب کتنی رقم صدقہ کریں, اماؤنٹ بتا دیجئے.
ایک بکری کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کر دینے سے وہ واجب ادا ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. توبہ بھی کرنی ہوگی؟
جی اگر اس میں یہ کہ جان بوجھ کر نہیں کی.
صحیح.
تو توبہ بھی کرنی ہوگی.
صحیح.
اور جو بکری کی قیمت ہے وہ بھی صدقہ کرنی ہوگی.
صحیح. جی اگلی کال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ میرے والد صاحب کا کام جو ہے بعض ٹھیکے پر لینا ہے، تو ہم بعض دو دو تین تین سال کا ایک ساتھ ہی سودا کر لیتے ہیں، تو کیا ایسے کرنا دو تین سال کا اکٹھے سودا کرنا درست ہے؟ بارگاہ میں ساتھ فرما دیں
جی، سوال سمجھنا ہے کہ کیا فرما رہے ہیں؟
غالباً یہ باغات کے پھلوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ باغات کے پھلوں کا دو تین سال جو ہے وہ سودا کر لیتے ہیں، عام طور پر ٹھیکے پہ لے لیے جاتے ہیں، پھلوں کا سودا کر لیا جاتا ہے دو تین سالوں کے لیے. دیکھیے اصل مذہب تو یہ ہے کہ جو معدوم چیز ہے اس کی بہ جائز نہیں ہے،
ٹھیک ہے.
اناف کا یہ موقف فقہ نے بیان فرمایا ہے کہ کچھ پھل نکل چکے ہوں کچھ پھل نہ نکلے ہوں تو ایسی صورت میں بہ جائز نہیں ہے.
صحیح.
اور لیکن متاخرین فقہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں کا اس کے اوپر تعامل ہے، یعنی لوگ اس طرح کر رہے ہیں اور دھڑا دھڑ کر رہے ہیں، تو اسی صورت میں متاخرین فقہ نے اس کے جواز کا حکم دیا ہے.
صحیح.
تو اب اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے تو جائز ہے.
صحیح. جی اگلی کون؟
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سے کہ اگر جہاں پر دو شخص کے جگڑنے کا امکان ہو تو کیا وہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے؟
جی جھگڑا اگر ممکن ہے تو اس کو ختم کروا دیا جائے.
دیکھیں اب کس طرح کا جھگڑا ہے، کس طرح کی سلو ہے، اب بعض اوقات جھگڑا بھی ناحق جھگڑا ہوتا ہے.
صحیح.
یہ تو کہا گیا کہ دو مسلمانوں کے درمیان سلو کرانے کے لیے جو ہے وہ ایسی بات کہ جو خلاف واقعہ نہ ہو، یعنی توریے کے طور پر استعمال کیا جائے، اور بالکل جھوٹ بولنا تو گناہ ہے، اور بعض صورتوں میں خلاف واقعہ بات بھی کہہ سکتے ہیں.
صحیح.
لیکن اس کی یوں کھلی اجازت نہیں ہے کس بات کے اوپر جھگڑا ہے، جھگڑا بھی حق پر ہے نا حق ہے کیا معاملہ ہے، تو اس کے بعد ہی اس کا کوئی واضح جواب دیا جا سکتا ہے.
صحیح. اچھا ایس ایم ایس یہ ہے کہ 2,20,000 روپے ہمارے پاس تھے اور گھر کی تعمیرات وغیرہ پہ ہم نے لگا دیے، مزید جو ہے 3,00,000 روپے کا خرچہ باقی ہے، تو کیا ہم پر قربانی واجب ہوگی؟ مزید میں ایڈ کر دوں کہ ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں، کوئی اگر گھر بنا رہا ہے، دیکھو گھر بنوا رہے ہیں، 1,00,000 روپے خرچ کر رہے ہیں، قربانی نہیں کر رہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟
ایسی صورت میں اگر ان کے پاس کوئی یعنی کہ ایسی سونا چاندی نقدی زیادہ ضرورت سامان بقدر نصاب نہیں ہے.
صحیح.
تو اس صورت میں ان کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوگی.
صحیح.
اب اگر فرض کیا 3,00,000 خرچہ ہے لیکن 5,00,000 موجود ہے.
صحیح.
تب جو ہے وہ 3,00,000 تو جب خرچہ ہوگا تو ہوگا نا.
صحیح.
ابھی تو خرچہ نہیں ہوا.
صحیح.
اور ابھی اگر رقم موجود ہے کوئی قرضہ نہیں ہے تو اس صورت میں قربانی واجب ہوگی، آئندہ کے خرچے کا یوں اعتبار نہیں کریں گے.
ٹھیک ہے.
اور اگر جو ہے وہ جو کچھ تھا خرچ کر دیا.
صحیح.
اب پاس کچھ موجود نہیں، بھلے لاکھوں کروڑوں لگا دیے.
صحیح.
لیکن عید کے دنوں میں کچھ بھی نہیں ہے، یا اگر کچھ ہے تو وہ نصاب سے کم ہے.
صحیح.
تو پھر شرن اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے.
صحیح.
جہاں تک لوگوں کی باتوں کا تعلق ہے تو لوگ اگر بلا وجہ کسی کے اوپر تان و تشنیع کرتے ہیں.
صحیح.
یعنی خامخواہ تانے دیتے ہیں تو اس صورت میں لوگ خود گناہگار ہیں.
صحیح.
یہ گناہگار نہیں ہے، کیونکہ جب شریعت نے صاحب نصاب پر قربانی لازم کی ہے اور کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہے تو شرن اس پر لازم ہی نہیں ہے.
صحیح.
اب لوگوں کا یہ تانے کرنا کہ عام طور پر اتنے اخراجات ہوتے ہیں، یہ بھی کر لیتا ہے وہ بھی کر لیتا ہے لیکن قربانی نہیں کرتا ہے، تو یہ بلا وجہ جو ہے مسلمان کی دل آزاری والا پہلو ہے. آپ کو کیا معلوم کہ اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں، تو اس لیے کسی کے اوپر یوں تان و تشنیع نہیں کرنی چاہیے.
صحیح. جی اگلی کال لیں گے.
جناب میں کب ایک جانور دکھایا تھا رات کو، اور جانور مطلب گاڑی سے اترا، بہت تیز جانور تھا، ادھر ادھر ٹکرے ہم نے باندھا تو اس نے پول میں ٹکرے مار مار کے ہلکا سا اپنا سینگ ڈیمیج کر لیا ہے، مطلب سینگ کا خول اتر گیا اور اندر کا جو سینگ ہے نا وہ تھوڑا سا اس کا حصہ ٹوٹ گیا، تو اس کی قربانی کے حوالے سے مجھے معلوم کر رہا
کیا کروں؟
اگر سینگ کا خول اتر گیا تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح.
بلکہ سینگ اوپر سے اگر ٹوٹ بھی گیا.
صحیح.
تو اس صورت میں بھی کوئی عیب پیدا نہیں ہوا.
صحیح.
عیب اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب سینگ جو ہے وہ مینگ سے جڑ سے ٹوٹ جائے, اور وہ بھی عیب اس لیے ہوتا ہے کہ جانور کے سر میں زخم ہو جاتا ہے, سر اعضائے مقصودہ میں سے ہے, اور اگر اس میں نقص پیدا ہوگا تو پھر جو ہے وہ قربانی نہیں ہوگی. لیکن اگر جانور نے ایسا کیا اور زخم بھر گیا تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہو جائے گی.
ٹھیک جی, اگلی کال.
سوال ہے, جو حج پہ بندہ جا رہا ہوتا ہے وہ ہر سال پہلے پاکستان میں اپنی قربانی کر رہا ہوتا ہے, اب جب کہ وہ حج پہ جا رہا ہے وہاں جو قربانی وہ کر رہا ہے تو جو پاکستان میں قربانی کر رہا ہے تو اس مرتبہ وہ پھر نہ کرے وہ قربانی, کہ اب جو حج پہ قربانی ہو اس مرتبہ وہ وہاں بھی کر رہا ہے تو ہر مرتبہ جو قربانی پاکستان میں کر رہا تھا تو وہ پھر اب نہیں کرے گا یہاں پر, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں.
جی جی, کیا فرمائیں؟
دیکھیں, حج کی قربانی جو ہے, جو حج تمتع ہے یا حج قران ہے, تو اس کی قربانی تو حج کے شکرانے کے طور پر لازم ہے.
صحیح.
وہ قربانی تو کرنی ہی کرنی ہے, لیکن اس قربانی کا تعلق جو 10 ذی الحجہ کو قربانی ہوتی ہے اس قربانی سے نہیں ہے, تو وہ ایک الگ سے جو ہے واجب ہے, اور 10ویں ذی الحجہ کو جو قربانی ہوتی ہے یہ ایک الگ سے واجب ہے.
صحیح.
تو لہٰذا اگر کسی نے حج کیا ہے تو وہ قربانی کی ہے تو اس قربانی سے یہ والا واجب ادا نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے.
تو اب اگر یہ صاحب نصاب بھی ہیں اور مسافر بھی نہیں ہیں, مقیم ہیں, تو اس صورت میں ان کے اوپر قربانی جو ہے وہ جو عید والی قربانی ہے وہ بھی لازم ہوگی. اب وہ چاہے یہ قربانی یہاں پاکستان میں کریں یا پھر وہیں پہ جو ہے وہ حدود حرم میں یا کہیں پہ بھی وہاں پہ کروا لیں, تو اس صورت میں جو ہے وہ قربانی کا واجب ادا ہو جائے گا. اب حرم کی سرزمین میں قربانی کرنے کا ظاہر ہے کہ جو ہے وہ زیادہ ثواب ملے گا, اور عام طور پر جو لوگ جاتے ہیں حج پر تو جو عقل مند ہوتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حج کی قربانی تو حرم میں ہی ہونا شرط ہے, تو وہ جو دوسری قربانی ہے تو وہ بھی حرم میں کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ ایک کا جو ہے وہ ایک لاکھ مل جائے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہاں پہ قربانی کرنا ویسے فضیلت ہے, زیادہ ثواب جو ہے وہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں نے حج کی قربانی ادا کر دی تو اس سے میرا دوسرے والا جو قربانی والا واجب ہے وہ بھی ادا ہو گیا, تو وہ حج کی قربانی سے ادا نہیں ہوگا.
مدی شہر کے ناظرین, الحمدللہ سلسلہ ہوا, بہت سارے مسائل بالخصوص قربانی کے حوالے سے ڈسکس کیے گئے, یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا, اور مزید انشاءاللہ سلسلے جو ہوں گے عید تک اس میں کوشش یہی ہوگی کہ یہی موضوع چلتے رہیں تاکہ مسلمانوں کی بھاری اکثریت الحمدللہ قربانی کرتی ہے, تو جانوروں کے حوالے سے اسی طرح قربانی کر جو کی جاتی ہے اس حوالے سے, پھر گوشت کی تقسیم کے حوالے سے, پھر اگر کسی نے نہیں کی قربانی واجب تھا, تو کئی مسائل مطلب ڈسکس ہوتے ہیں. تو کوشش کریں ان ایام میں خاص طور پر مدنی چینل آپ دیکھیں تاکہ مزید آپ کے علم میں اضافہ ہو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو ہم نے سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پا